الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ایک روحانی بیماری جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور عبادت کی محنت راگا ہو جاتی ہے، بلکہ صرف راگا نہیں ہوتی، الٹا انسان پہ عذاب آ سکتا ہے اس کا. اس کا نام ہے ریا، دکھاوا. آج اسی مضمون کو ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھ کے سناؤں گا. دکھاوا ایسی چیز بیماری ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی تینوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے جو میری راہ میں گردن کٹائی تو اس سے تمہاری کیا نیت تھی؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے آپ کی راہ میں آپ کے لیے شہادت اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تمہارے دل کی نیت کو جانتے ہیں. تم نے شہادت اس لیے اختیار کی کہ تمہیں دنیا والے کہیں گے بہت بہادر آدمی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. دیکھو میرے دوستو، جان بھی گئی اور جنت بھی نہ ملی. ریا ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جان بھی گئی اور جنت بھی ہاتھ سے گئی. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تو غلبہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. فرماتے تھے، نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. میرے دوستو، کتنے بڑے اللہ والے، کتنے ہزار کتابوں کے مصنف، کتنے سینکڑوں سینکڑوں بڑے بڑے علماء آپ کے مریدین، لیکن حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں، پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہوگا آخرت میں. اور فرماتے تھے کہ جنت تو دور کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ جہاں جنتی اپنے جوتے اتاریں گے، اللہ مجھے وہاں بھی جگہ دے دے تو میں غنیمت سمجھوں گا. وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس وجہ سے کہ اللہ، جہنم کی آگ کی تاب نہیں ہے ہمارے اندر. اتنے بڑے اللہ والے، ان کا کیا حال ہوتا تھا؟ آج ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو خواجہ حسن بصری سمجھنے لگتے ہیں. بڑے بڑے اپنے کمالات جو ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور اس پہ نظر ہوتی ہے، اور اس کی نظر پہ بنیاد پہ ہم اللہ تعالیٰ سے عنایت طلب کرتے ہیں. ارے، عنایت حق ہے تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے نا، اعمال سے تھوڑی ملتی ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صحابہ اکرام کی کیا شان تھی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، یعنی صحابہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے. ما آتو یہ مبالغہ ہے، یعنی خوب خرچ کرتے تھے، جو کچھ دیتے تھے وہ دیتے تھے. تو اہل بلاغت نے لکھا ہے کہ اس میں صحابہ کا اللہ کے راستے میں کمال انفاق، یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا ثابت ہوتا ہے. اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن کیا ان کی حالت ہوتی تھی؟ ڈرتے رہتے تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ قال لا یا بنت صدیق، ولکنہم الذی یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا یقبل منہم. کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ یہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، ان کو ڈر ہے کہ معلوم نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں. لہذا ہر شخص عمل کر کے قبولیت کی امید تو رکھے، لیکن اکڑے نہیں کہ بس جنت تو ہمارے رجسٹر میں آ گئی ہے. نہیں، ایمان اور خوف کے درمیان رہنا ہے. امید اور خوف کے درمیان میں اپنے کو رکھیں. اس کو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، یہ ہے امید اور خوف، کرنا امید اور ڈرنا یہ خوف، ان دونوں کے درمیان میں ہمیں اپنی بندگی رکھنی ہے۔ اتنا بھی نہیں کرنا کہ ڈرنا چھوڑ دے، اور اتنا مت ڈرے کہ وہ کرنا ہی چھوڑ دے، مطلب کہ اتنا زیادہ کر لیا کہ سمجھے کہ اب ضرورت نہیں ہے مجھے نیک اعمال کرنے کی، اور اتنا زیادہ ڈرنے لگا کہ چھوڑو بھائی ہم سے اعمال نہیں ہوتے، بالکل ہی چھوڑ دیا، اپنے معاملات بھی چھوڑ دیے، اپنے جو نفلی عبادات تھی وہ بھی چھوڑ دی، کہ اللہ کا خوف اتنا زیادہ غالب ہو گیا کہ ہمیں کیسے بخشش ہوگی، اس لیے اس نے اعمال کرنا ہی چھوڑ دیے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یخافون اللہ یقبل منہم، ان کو ڈر، یہ کس چیز کا ڈر تھا؟ صحابہ اکرام کے اندر یہ ڈر تھا، کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول بھی ہے کہ نہیں، لہذا اللہ والوں پر یہ کیفیت رہتی ہے، وہ مدرسہ کھولیں، خانقاہ بنائیں، کوئی دین کتاب لکھیں، یا کوئی تقریر کریں، یا ان کے ہاتھوں میں لو داخلہ سلسلہ ہوں، لیکن ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں سفر ہوا تو وہاں بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ حفظ کہاں سے کیا، سب نے ایک ہی نام بتایا، ان کا نام تھا حافظ عبد الرحمن۔ تو آخر ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حافظ صاحب میں جہاں بھی ساؤتھ افریقہ میں جاتا ہوں تو اکثر جو ہے علماء وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے شاگرد ہیں، ماشاءاللہ آپ کے آخر کتنے شاگرد ہیں۔ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب یہ بیان فرماتے تھے تو رونے لگتے تھے، کیا انہوں نے جواب دیا، اور یہ سب حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا اثر تھا، وہ حضرت حکیم الامت سے بیت تھے۔ تو صحبت کا اثر دیکھیں آپ، اتنی کمائی کی، اتنی کمائی کی، اتنی کمائی کی کہ پورے افریقہ میں اکثر جو ہے ان کے طلبہ، لیکن جواب کیا دیا کہ معلوم نہیں میرے کتنے شاگرد ہیں، قبر میں جا کے بتاؤں گا کہ کتنے شاگرد ہیں۔ اخلاص کے بغیر میں دوستو عمل قبول نہیں ہے، اور یہ اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے، مدرسوں میں اور تبلیغ جماعتوں سے عمل کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں میں کیا ہے، یہ عمل کا قبول ملتا ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہوا ایک مرتبہ، تو حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ یہ مدرسوں سے اور تبلیغ جماعت سے تو عمل کا وجود ملے گا، یعنی یہ سمجھے کہ تبلیغ جماعت جو ہے یہ سمجھے کہ ایمرجنسی ہے، یہ کسی کو راستے پہ لگانا ہو تو اس کو ان جماعت سے جوڑ دیا جائے تو صحبت میں رہتا ہے، جیسے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نیا گھوڑا ہے اس کو چلنا نہیں آتا، اس کو پرانے گھوڑوں میں چھوڑ دو، ان کی چال دیکھ کر وہ خود ہی چلنے لگے گا، چلنے لگے گا نہیں بلکہ دوڑنے بھی لگے گا، وہ ہے نا، دیکھ دیکھ کے وہ اپنے اندر ویسے ہی وہ حرکتیں کرنے لگے گا، ہے نا۔ تو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، ایک شخص تھا وہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ مرد تھا لیکن عورتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو ایک مرتبہ سانپ نکل آیا تو عورتوں نے کہا ارے بھائی جلدی سے کسی مرد کو بلاؤ، جلدی سے کسی مرد کو بلاؤ، تو جناب جو مرد تھے وہ بھی بول اٹھے ہاں جلدی سے مرد کو بلاؤ، تو عورتوں نے کہا ارے تم بھی تو مرد ہو، تو کہنے لگا کہ اچھا میں بھی مرد ہوں، یعنی اس کو اس چیز کا بھی احساس نہیں رہا کہ میں مرد ہوں، صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے۔ تو اس نئے گھوڑے کو پرانے گھوڑوں میں چھوڑ دو تو خود بخود اس کو چلنا آ جائے گا۔ تو تبلیغ جماعت میں اعمال کا وجود ملتا ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس کیا ہے، ان اعمال کی قبولیت ملتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اخلاص دل میں آتا ہے، اور اخلاص والی عبادت جو ہے میرے دوستو بڑی اونچی ہے۔ جیسے کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جو شاعر نے کہا ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء، کہ ایک زمانہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ جانا بہتر از صد سالہ تار بیریا، سو سال عبادت وہ بھی کون سی، اخلاص والی عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت یہ ایک شاعر نے مبالغہ تو نہیں کیا، تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، کیا حضرت حکیم الامت تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھ سے تجدیدی کارنامے لیے ہیں سو سال تک جو آتے رہیں گے لوگ، بلکہ قیامت تک جتنے بھی مجدد پیدا ہوں گے میرے اصولوں پر ہی وہ قائم رہیں گے، میرے اصول کو ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے اندر حضرت حکیم الامت سے کام لیا ہے اور ہر فن میں کتاب لکھی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو تعجب ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ شاعر نے کم کہا ہے، ہونا یوں چاہیے تھا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ تعجب ریا، لکھ سالہ تعجب ریا، ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ جانا، کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرنا. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے میرے دوستو. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، پوری زندگی اللہ والوں کی صحبت میں اختیار کی، یہاں تک کہ مرتے دم تک اپنے بڑے کا سایہ سر پہ رکھا. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب جو آپ کے ساتھ بے تکلفی لاٹھی کھیلتے تھے، لیکن جب تعلق قائم ہوا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اب وہ تعلق نہیں ہے، لیکن مرتے دم تک کسی بڑے کا سایہ سر پہ رکھا. میرے دوستو، جس کو اللہ کی طلب ہوتی ہے وہی اللہ والوں کی قدر کرتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص گیا کسی بستی میں، پوچھا کہ ہلدی کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا کہ جیسی چوٹ ہو ویسا اس کا بھاؤ ہے. ہے نا، اللہ والوں کی کیا قیمت ہے؟ جس کو اللہ کی محبت کی چوٹ لگی ہے اس سے پوچھ لو بھی اللہ والوں کی کیا قیمت ہے، وہ بتائے گا. وہ تو اپنا ایسے تو نہیں تھے ہمارے بزرگوں نے اپنی راحت کو اور اپنے اوقات کو اور اپنی جوانی کو اور اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، ہر چیز کو اللہ والوں پہ لوٹا دیا، اللہ والوں پہ قربان کر دیا. ہے نا، ہاں مثل کیمیا خاک میں تو مجھے ملائے جا، شان میری گٹائے جا، رتبہ میرا بڑھائے جا. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمتیں عطا فرمائی. ہے نا، فرماتے تھے میں ادنا سا فیض بیت پیر مغا کر دوں، یہ ادنا سا فیض میرے شیخ کا میرے اوپر منکشف ہوا ہے کہ فرماتے ہیں میں ادنا سا فیض بیت پیر مغا کر دوں، سجدے میں سر رکھ دوں، زمین کو آسماں کر دوں. اللہ اکبر، یہ کیفیت اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے. احسان اسی کا نام ہے، تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. بھائی یہ تو کیفیت تبھی پیدا ہوتی ہے جب کسی صاحب کمال، یعنی صاحب کمال کی صحبت میں یہ رہتا ہے اور اس کے شب و روز کو دیکھتا ہے. بہرحال تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خانقاہوں سے اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور فرمایا کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلغ ما انزل علیک من ربک، کہ نبی آپ اس چیز کی تبلیغ کریں جو آپ پر نازل کی گئی ہے. تو مدرسے میں جو کیا چیز ہے، ما انزل سکھایا جاتا ہے، اگر یہ ما انزل نہیں ہوگا تو تبلیغ کس چیز کی کرو گے؟ بھائی شیخ کا جملہ بہت قیمتی ہے کہ مدرسوں سے تبلیغ سے عمل کا وجود ملتا ہے، خانقاہوں سے بزرگان دین کی صحبتوں سے اخلاص کے ذریعے عمل کا قبول ملتا ہے. کنز الامال کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، میری امت میں اب ریا اور دکھاوا کس طرح خفیہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ریا یعنی دکھاوا ایسا خفیہ داخل ہوگا جیسے کالی چوٹی کا کالے پتھر پر چلتی ہے. پتھر بھی کالا اور چوٹی بھی کالی، تو پتہ چلے گا. دیکھو اندھیری رات میں چوٹی بھی کالی ہو اور کالا پتھر بھی ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب امت میں ریا دکھاوا ایسی خاموشی اور اتنے خطرناک طریقے سے آئے گا تو ہم اسے کیسے بچ سکیں گے؟ ہیں قربان جائیں اور اللہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس چیز کا کہ ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ صحابہ کے ہاں اس امت پہ بہت 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 احسانات ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کیے، اور جسے پھر ہمیں ان کے جوابات ہمیں بھی مل گئے، ہم اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ فَكَيْفَ نَجَا وَالْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، یا رسول اللہ اس سے کیا نجات کا راستہ کیا ہے، مخرج کیا ہے، کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو ایک دعا تعلیم فرمائی، فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے اگر تم پڑھو گے تو من قلیل ہی و کثیر ہی و صغیر ہی و کبیر ہی، یعنی چھوٹا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، بڑا ہو، ہر قسم کے ریا سے تم جو ہے بچ جاؤ گے۔ تو کم از کم ہم لوگ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اگر کسی کو یہ دعا نہ ہو، نہ یاد ہو، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا ہے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، اس میں بھی دیکھیں میرے دوستوں، مفت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں دے رہے ہیں، اور مفت میں بھی اگر ہم لوگ نہ اس کو لیں اور اپنے لیے اس کو یعنی اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو وہ دعا کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنا معمول بنا لیں گے، جیسے کہ صبح کے وقت، صبح شام کے ہمارے معمولات ہیں، اس میں اس کو بھی شامل کر لیں، صبح شام اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں یاد ہو جائے گی دعا ہمیں اللہم، کیونکہ انسان اعمال کرتا ہے، اب ہر عمل کے اندر دکھاوا ہوتا ہے، زیادہ دکھاوا نہیں، کم ہوگا، کم کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو توفیق عطا فرمائیں گے اور اخلاص عطا فرما دیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شرک کروں، چاہے مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ انسان کے اندر دکھاوا بھی آ جاتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ جیسے وہ کالے پتھر پہ کالی چوٹی چل رہی ہے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ چوٹی اس پہ ہے تو وہ بتا نہیں سکے گا کہ کالے پتھر پہ چوٹی بھی ہے۔ تو اس طرح سے خفیہ طور پہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ریا داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار فرمایا کہ اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے جو مجھے پتہ بھی ہے، اور اس سے بھی جس سے مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ علم تو ہے مگر دنیاوی لالچ کی وجہ سے دکھاوا کر رہے ہیں، ہے نا؟ مثلاً کہ رکوع میں روزانہ تین دفعہ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اب دیکھا کہ کوئی ہمارا جاننے والا آ گیا ہے جو جس کے دل میں ہماری وقت ہے، ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، تو اس وقت تین کی بجائے آپ پانچ دفعہ یا سات دفعہ جو ہے جناب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے۔ یا کسی بڑے اسٹیٹ کو سجدہ لمبا کر دیا، پتہ ہے کہ مدرسے میں چندہ دے گا اور اس کے سامنے اپنی تقدس اور اپنی جو ہے اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، لمبے لمبے رکوع کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تو نیت جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دل کی نیت جانتے ہیں کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے۔ یاد رکھیں، دکھاوا جو ہے وہ دیکھنے کا نام نہیں ہے، دکھاوا نام ہے دکھانے کا، ریا نام دیکھنے کا نہیں ہے، دکھانے کا ہے کہ آپ کے اندر نیت ہو دکھانے کی، تو وہ ریا ہوتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی اپنے شیخ کو یا اپنے مرشد کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادت میں اضافہ کر دے تو یہ ریا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اور اس کے بعد حوالہ بھی دیا ہے، میں حوالہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے لیے یا مرشد کے لیے خوش کرنے کے لیے کوئی شخص عبادت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ دکھاوا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے بعد جو مجدد آئیں گے وہ میری ہی کتابوں سے تعلیم دیں گے، کئی سو برسوں کے لیے میری تعلیمات کافی ہیں۔ یہ حضرت حکیم الامت نے خود تحریر فرمایا ہے، مگر افسوس، لوگوں نے حضرت حکیم الامت کو پہچانا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر سو برس کے بعد ایک مجدد آتا ہے، اب میرے بعد جو مجددین آئیں گے وہ میری ہی تعلیمات کو پھیلائیں گے، میرے تجدیدی کارنامے کئی سو برسوں کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا تھا، بڑے بڑے علماء جس حضرت سے رجوع ہوئے، دنیا میں ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کسی سے رجوع ہوئے ہوں۔ تو یہ حضرت کی عجیب اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی بہت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے جن کی کتاب تعلیم الاسلام آج پڑھائی بھی جاتی ہے, تو حضرت مفتی صاحب تھانہ بھون گئے, حضرت سے تحریک خلافت کی تائید میں کچھ تحریر لینے گئے. اس تحریک میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ مل کر کام کر رہے تھے, تو حضرت نے آثار سے اور قرائن سے یہ بانٹ لیا کہ ہندو کافر کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضرت نے دیکھا تھا کہ آج مسلمان گاندھی کی پیروی میں پاؤں میں وہ کیا کنگن پہن رہے ہیں اور ماتھے میں وہ لال نشان لگا رہے ہیں اور ہندو کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی بھی بند کر دی ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے حضرت نے اس تحریر کی مخالفت کی. کسی نے حضرت سے کہا کہ گاندھی بہت عقل مند ہے, اپنی تقریروں میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا, اس کے بے وقوف ہونے کی دلیل یہی ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لا رہا, جو خدا پر ایمان نہ لائے وہ عقل مند نہیں ہے, بے وقوف ہے وہ. ایک شخص نے کہا کہ حضرت اگر آپ دہلی میں گاندھی کی رہائش گاہ اس کے مکان آنند بھون تشریف لے چلیں, کہاں آنند بھون تشریف لے چلیں, تو آپ کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہو جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ اشرف علی کیوں جائے آنند بھون, گاندھی کیوں نہ آئے تھانہ بھون, اس کو ضرورت ہے اسلام کی تو وہ ہمارے پاس آئے, ہم کیوں جائیں اس کے پاس. تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اس تحریک میں کھڑے ہو جائیں, اب اس تحریک میں مسلمان و ہندو دونوں تھے, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے عقیدت والے ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. اب اللہ نے حضرت کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی, حضرت نے فرمایا مفتی صاحب ذرا سوچ کے بولیے کیا بول رہے ہیں. مفتی صاحب خاموش, سر جھکایا, پھر سوچا, پھر بولا کہ حضرت سوچ لیا ہے, سوچ کر بول رہا ہوں, آپ کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ بہت کثیر جماعت کھڑی ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا مفتی صاحب دوبارہ سوچ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے پھر سر جھکایا, پھر سوچا, پھر کہا حضرت بس میرے دل میں پختگی سے یہی بات آ رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں رہا آپ کے ساتھ جو ہے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ساری قوم کو اشرف علی سے اتنی عقیدت ہے کہ میرے کھڑے ہونے سے ساری قوم کھڑی ہو جائے گی, تو اشرف علی جو ابھی کھڑا نہیں ہوا بیٹھا ہوا ہے تو سب بیٹھ جائے پھر. عجیب سبحان اللہ, کیا جواب. بھائی ابھی تو میں بیٹھا ہوا ہوں, ابھی میں تو اس تحریک میں حصہ نہیں لے رہا, بیٹھا ہوا ہوں, اگر ان کو اتنی عقیدت ہے تو ساتھ بیٹھ جائے میرے. یہ کیا ہے کہ جب میں کھڑا ہوں گا تو تب یہ کھڑے ہوں گے, مطلب اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ مطلب ہی ہیں, ان کو اپنا مطلب چاہیے صرف, ہمیں استعمال کرنا ہے, ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے. ہمیں ذرہ برابر بھی کفار پہ بھروسہ نہیں ہے, کل آج کیا ہے کل کیا ہو جائیں گے. تو حضرت کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے کئی گھنٹے مراقبہ کیا کہ مسلمانوں کا کس صورت میں فائدہ ہے. آخر میں فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے میرا سینہ اس بات پر کھول دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کوئی تحریک قائم کرنی چاہیے, کیونکہ کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چنانچہ بعد میں اس گاندھی کافر کا دھوکہ اس طرح ظاہر ہوا کہ اس مردود نے اعلان کیا کہ جتنے مسلمان اور ہندو ہیں سب انگریزوں سے بائیکاٹ کر دیں, انگریز کی نوکریاں چھوڑ دیں, اور چپکے ایک سازش کے تحت اس نے ایک پیغام جاری کیا کہ اے ہندوؤں, مسلمان جب نوکری چھوڑیں تو مسلمانوں کی نوکری تم لے لینا. لہذا جب مسلمانوں نے جوش میں آ کر نوکریاں چھوڑ دی تو گاندھی کی خفیہ سازش سے ان کو نوکریاں سب ہندوؤں کو مل گئی. ارے میاں, کافر کب ہمارا ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی بھی کفر ہے یہ سب کیا ہے, ملت واحد ہے, مسلمانوں کی مخالفت میں سب کافر قوم بن جاتی ہے. تو گاندھی کو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ گاندھی جو یہ تابوت اکبر ہے، اس ظالم نے مسلمانوں کو ایسا بیوقوف بنایا کہ کچھ مولویوں نے اس کے مرنے پر اس کو شہید تک کہا ہے. بتلائیے کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ ایک امام شاہی مسجد کے امام صاحب تھے، وہ آ رہے تھے تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مولوی صاحب بہت ہی نالائق ہیں، اس نے بھی گاندھی کو جب اس کی موت آ گئی تو اس پر گاندھی کو اس نے بھی شہید کہا تھا. ایسا دوستو عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. لہذا اللہ والوں کی زندگی کو غنیمت سمجھو جو گمراہی میں اپنی جان پر کھیل کر حق پیش کرتے ہیں. حضرت کو بھی ایسے خطوط آتے تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، تو اگر تم اس تحریک کی مخالفت سے باز نہ آئے تو جان سے مار دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے اس زمانے میں خانقاہ کے دروازے پر دو مجذوب رہتے تھے ہمیشہ، معلوم نہیں کہاں سے آگے تھے وہ، دو مجذوب مستقل رہتے تھے حضرت کی حفاظت کے لیے. تو حضرت نے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ، حضرت آپ ان سے پوچھے مجذوبوں سے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو عجیب بات فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ جس کی نظر جازب پہ ہوتی ہے وہ مجذوب سے کیوں پوچھے جا کے، جس اللہ نے انتظام کیا ہے بس اللہ نے انتظام کر دیا. ایک جاتا تھا وہ مجذوب اور دوسرا آ جاتا تھا. حضرت روزانہ صبح اکیلے تسبیح لے کر ٹہلنے جاتے تھے. ایک دن ایک ہندو نے کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ کے قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں، آپ اکیلے نہ ٹہلا کریں. تو حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا لالا جی وہ کافی ہے. اس ہندو نے کہا کہ بس تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ افطاری میں کسی نے تعویذ بھیج دیا تو وہ خاتون جلدی سے گھر آئی تعویذ لے کے کہ دیکھیے میری افطاری میں کسی نے تعویذ رکھ دیا ہے. جب وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ اچھا تعویذ تھا، یعنی محبت کا تعویذ تھا کہ آپس میں دونوں میں محبت قائم ہو جائے میاں بیوی میں. تو ایسے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ تعویذ پتہ نہیں اس کے اندر کیا رکھ دیا ہے اس کے اندر. جہاں سے تعویذوں میں اثر آتا ہے اس سے رابطہ کر لینا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ اکرام کے گردنوں میں تلواریں لٹکی رہتی، کسی کے تعویذ نہیں لٹکا ہوتا تھا. آج ہمارا اتنا زیادہ عقیدہ ہو گیا ان تعویذوں پہ کہ ہم نے سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے. جو اللہ کا ہو گیا دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے، ہے نا؟ یہ مسئلہ مشہور ہے نا، جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے ایک اور جملہ ہے کہ جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے، ہے نا؟ تو صبح شام تین قل پڑھ لینے چاہیے. سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اب یہ وظیفہ جو ہے حدیث پاک کا وظیفہ ہے، تکفیک من کل شیء. حدیث پاک میں آتا ہے تکفیک من کل شیء، ہر شے کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے جادو ہو، جنات ہو، آسیب ہو، کوئی بھی اثر ہو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ہر شے کے لیے تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا. تو صبح شام میرے دوستو ہم اس کا عمل رکھیں کہ تین دفعہ صبح پڑھ لے، تین دفعہ شام کو پڑھ لے کریں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر تھے. اللہ تعالیٰ جیسے ابو جاہل اور ابو لہب کتنا ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کہ کسی فرشتے کو مقرر فرما دیتے، ایک چیخ مار دیتا تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی، اور ہجرت کا بھی عجیب راز اس کے اندر پوشیدہ ہے. اس میں باقاعدہ پورے اشعار ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہجرت کے اندر کیا کیا رموز تھے. اس میں ایک راز یہ بھی لکھا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ روزہ مبارک جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہو. اگر روزہ مبارک وہی مکہ مکرمہ میں ہوتا تو جو عاشق ہوتے ان کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. وہ کہتے کہ اب کیا کریں، بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ فدا ہوں یا اللہ کے گھر میں فدا ہوں. اللہ گھر میں آتے ہیں تو جلدی سے دل چاہتا ہے کہ روزے پہ جائے، روزے پہ جائے جیسے اللہ گھر میں آ جائے. تو دونوں آس پاس ساتھ ساتھ ہوتے تو کتنی مشکل ہو جاتی، عاشقوں کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو ہے مدینہ شریف میں رکھا، تو جا کے میرے عاشق جب مکہ میں آئیں تو ہمارے گھر پہ فدا رہیں، اور جب مدینہ جائیں تو ہمارے رسول رحمت للعالمین پہ فدا رہیں. سبحان اللہ. تو میرے دوستو یہ مضمون جو ہے ریا کا کتنا ضروری مضمون ہے کہ شہیدوں کی شہادت اور قاری کی قرات, مالدار کا اللہ کے راستے میں مال دینا سب قبول ہو جائے گا جب یہ اخلاص پیدا ہوگا تب. اور قیامت کے دن ایک مالدار کو ایک سخی کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنا مال خرچ کیا اور کس کے لیے خرچ کیا. وہ کہے گا کہ کوئی مدرسہ کوئی مسجد میرے پیسے سے خالی نہیں ہے, اتنا میں نے مال خرچ کیا ہے, جگہ جگہ میں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ اللہ آپ کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, تو نے یہ اس لیے خرچ نہیں کیا, تو نے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, ہے نا, جنرس پرسن کہیں. تو لو بھائی وہ تو آپ کو مل گیا دنیا میں لقب, لوگوں نے آپ کو سخی بھی کہہ دیا ہے. جب دنیا میں سب لقب مل گیا ہے اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے قاری کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس کے لیے قرآن سیکھی, جب وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں, تو نہیں اس لیے سیکھے کہ وہ تجھے قاری صاحب کہیں, بس وہ تو آپ کو مل چکا ہے. تو حضرت امام الامت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ نے ریا کی وضاحت کر دی, کیونکہ بعض وقت آدمی مخلص ہوتا ہے مگر اپنے کسی عمل کو ریا سمجھتا ہے حالانکہ وہ ریا نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص تہجد نہیں پڑھتا لیکن جب اس کا شیخ اس کے گھر مہمان ہوا تو اس نے تہجد پڑھ لی کہ حضرت خوش ہو جائیں گے. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں یہ وہ دلیل ہے کہ شیخ کے لیے کوئی انسان کام کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ ریا میں داخل نہیں ہوتی. اب اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ والوں کو خوش کرنا یہ ریا نہیں ہے. اور کتنی پیاری دلیل فرمائی ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی, ان کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, ان کی قرآن سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. صبح یہ بھی یہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, یہ قرآن کر رہے ہیں. صبح ہوئی صحابی سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں تیری قرآن سن رہا تھا. تو صحابی نے عرض کیا کہ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھا اور بڑھیا پڑھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے اس بات پر خاموشی اختیار فرمائی, خوش نقیر نہیں فرمائی. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کی نبی کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے ولی کو خوش کرنے کے لیے, اپنے شیخ و مرشد کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کر لے تو یہ ریا نہیں ہے, کیونکہ اللہ والوں کو خوش کرنا اصل میں اللہ ہی کو خوش کرنا ہے. جو محبت اللہ والوں سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت میں شمار فرماتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اولاد سے محبت کرو تو بابا اس کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتا ہے. اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی ہی محبت کے کھاتے میں درج فرماتے ہیں. اور ایک دلیل میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کے قلم میں عطا فرمائی, حضرت نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے, جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے تو اس کو پانی پلاتا ہے, اس کو چنا کھلاتا ہے, اس کا پیشاب اور لید سب صاف کرتا ہے. تو اس گھوڑے کو چارہ کھلانا, اس کو پانی پلانا, اس کا پیشاب, اس کی لید سب قیامت کے دن ثواب کے ترازو میں وزن کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ کیا اہل اللہ مجاہد کے گھوڑے سے بھی کم نسبت رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ والوں کی محبت بھی ہمیں اپنے نامہ اعمال میں اللہ ہی کی محبت میں کھاتے میں درج ملے گی. تو ریا کس عمل کو کہتے ہیں؟ مثلا ایک شخص اشراک پڑھ رہا ہے, اس کا رشتہ دار اس کو بلانے آیا اور اس کو اشراک پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. اب اگر اس نے مشائخ کی بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے اور صحیح علم اس کے پاس ہے تو وہ گھبرائے گا نہیں, ڈرے گا نہیں. اور اگر اس نے صحبت نہیں اٹھائی اور اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو ڈر جائے گا کہ مجھے اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, او ہو میری تو ساری نماز رائگا ہو گئی, میں تو تنہائی میں خاموشی سے پڑھ رہا تھا, اب میرے رشتے دار دیکھ لیا, میرے دکھاوا آ گیا اس کے اندر. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دکھاوا نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. دکھاوا تب ہوگا کہ جب آپ کی نیت ہوگی دکھانے کی. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں آپ کی نیت دکھانے کی نہیں ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے. آپ کے قلب میں غیر اللہ کی نیت نہیں ہے تو سمجھے کہ قلب کے اندر جب غیر نہیں ہے تو کون ہے بھائی؟ اللہ ہی اللہ ہے. پھر تو جہاں اللہ ہے تو یہاں غیر ہے. جب غیر کی نیت نہیں کی آپ نے تو اب آپ کے قلب میں اللہ ہی اللہ ہے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بڑے اجتماع میں تشریف لے گئے تو اسٹیج میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے. اشراق کا وقت ہو گیا. اب حضرت نے کسی کی پرواہ نہیں کی. لاکھوں کا مجمع تھا, وہ اسٹیج میں بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے وہیں جانماز بچھایا, سب کے سامنے اپنی اشراق کی نماز پڑھی. ہمارے حضرت نے یہ ہمیں سنائی یہ بات. حضرت نے فرمایا یہ دیکھو کیا استقامت ہے ہمارے بزرگوں کے اندر. کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لاکھوں کا مجمع ہمیں دیکھ رہا ہے, آج یہ ریا ہو جائے گی. فرمایا دل میں نیت کر لی اللہ آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں, دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, بس ختم. اس کے بعد پھر عمل کرتے جاؤ آپ. اگر اس ہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص دکھانے اس ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی دکھاوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے ریا دکھاوے کے خوف سے عمل چھوڑ دیا تو یہ بھی تو غیر اللہ ہے. جس طرح سے غیر اللہ کی نیت سے عمل کرنا ریا ہے, غیر اللہ کی نیت سے عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے. دونوں جائز نہیں ہیں. اس لیے بزرگوں کی صحبت بڑی نعمت ہے, اس بات کو سمجھیں. یہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دکھاوا ہو گیا, ہمارے اعمال پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں, ضائع ہو گئے. بھائی نیت کر لو اخلاص کی, اللہ کی نیت کر لو, اس کے بعد اگر کوئی دیکھتا ہے تو لاکھ دفعہ دیکھے, ہماری نماز دیکھے, تہجد دیکھے. ہماری نیت نہ ہو دکھانے کی بس. سمجھ میں آیا نا مسئلہ, کتنا اہم مسئلہ ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نفل پڑھ رہے تھے, اچانک ایک آدمی آ گیا اور اس نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا. تو اس کے دیکھنے سے یہ گھبرا گئے کہ کہیں ریا تو نہ ہو گیا. فوراً سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یہ ہے, فوراً اپنے خود فیصلہ نہیں کیا. ہاں اپنا خود فیصلہ نہیں کیا. یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اپنی ایک ایک بات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر کرتے تھے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے مشائخ سے, اپنے شیخ سے اپنی باتوں کو, ایک ہی بات کو پوچھ پوچھ کر عمل کریں, خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں میرے دوستوں. اور تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر میں عبادت کر رہا تھا, میرا ایک مہمان آ گیا, اس نے میری عبادت دیکھ لی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات میں یہ سوال پوشیدہ تھا کہ یہ دکھاوا تو نہیں ہے, عمل ضائع تو نہیں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, سبحان اللہ, رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, کیا الفاظ ہیں, رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, لک اجران, اجر السر و اجر العلانیہ. اے ابو ہریرہ, اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے, تجھے دو گنا ڈبل ڈبل ثواب ملے گا. ایک پوشیدہ عبادت کرنے کا ثواب اور ایک اعلانیہ عبادت کرنے کا ثواب, کیونکہ تیری نیت دکھانے کی نہیں تھی. لہذا عرفات کے میدان میں اور بیت اللہ میں لاکھوں انسانوں کے درمیان آپ دو رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں, مگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی, تو وہ ریا نہیں ہے. حالانکہ ایک لاکھ انسانوں نے آپ کو دیکھا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو ہمارے پردادا پیر ہیں, کہ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الرِّيَا, ریا کیا چیز ہے, فَإِنَّ حَقِيقَةَ الرِّيَا الْمُرَاءَةُ بِالْعِبَادَاتِ لِغَرَضِ الدُّنْيَوِي, عبادت کو دنیاوی غرض سے دکھانا کہ میری عبادت دیکھ کر یہ مجھے اللہ والا سمجھے گا اور مجھے پیسے دے گا, مٹھائی کا ڈبہ لائے گا, اور کیا کیا لائے گا بھائی, بریانی لائے گا, کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ. یہ سب غیر ہے. آپ نے نیت کر لی دنیا کی تو کیا ملے گا, پھر دنیا کی نیت کر لی تو دنیا ملے گی, اللہ کی نیت کرتے تو اللہ ملتے آپ کو. تاکہ دوسروں کو بھی نیک کام کی توفیق ہوتی تو پھر یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ ریا نہیں ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے. بعض وقت شیخ اپنے خواب بیان کرتا ہے یا اپنے کوئی کمالات بیان کرتا ہے تو بیوقوف مرید جو ہے وہ جلدی بدگمانی کرنے لگتا ہے شیخ سے، کیسے شیخ ہیں اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو حکم ہے مٹانے کا، یہ شیخ اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں. ایسے بہت ہی بیوقوف اور کم عقل والے مرید ہوتے ہیں، ظاہر سمجھتے نہیں ہیں کہ مقصد کیا ہے اس کا، ہے نا. تو اگر شیخ اپنا کوئی خواب بیان کرتا ہے کہ آج مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق ہوئی، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ نادان مریدوں کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے، ہے نا. جتنی زیادہ شیخ کے بارے میں عظمت ہوگی، حسن ظن ہوگا، اتنا زیادہ دین سیکھیں گے اس سے کہ ہمارے شیخ ماشاءاللہ ان سب کمالات کے حامل ہیں، ہیں اللہ والے ہیں، ہے نا. جو بھی ہوگی ایک گمان رکھنا ضروری ہے، تبھی تو فائدہ ہوگا، ہے نا. اس لیے شیخ پر اپنے مرید کے سامنے تواضع حرام ہے، توازو نہ کرے اس وقت. ایک شخص نے اپنے شیخ تھے وہ، حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے انہوں نے بات ذکر کی کہ حضرت میں شیخ کے پاس گیا تو میرے کچھ کمالات دیکھ کر وہ میرے جوتے سیدھے کرنے لگے. حضرت نے فرمایا اللہ بڑے سادہ شیخ تھے وہ، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اکابر کے راستے پہ چلے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس راستے پہ چل کر جو ہے وہ آپ اپنی اصلاح کروائیں. اچھا، ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. حضرت اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اعتذر علی شیخہ، بدگمانی جو کرتا ہے شیخ کے بارے میں، من اعتذر علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا لم یفلح ابدا. کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے، اب شیخ اس کو ان سے پوچھ بھی رہا ہے کہ بھئی مجھے کال کرو، مجھ سے رابطہ کرو، بتاؤ اس میں کیا وجہ ہے. اب رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیسا تعلق ہے شیخ کے ساتھ، بالکل ہی تعلق تو توڑ بیٹھے. بھائی جب اسی صرف آپ کو لڈو ہی چاہیے تھے، آپ کو مٹھائی ہی چاہیے تھے، شیخ کی تعریفیں چاہیے تھی، تو پھر آپ کسی حلوائی سے دوستی کر لیتے. شیخ کی دوستی کیوں کی؟ شیخ کو اپنا بڑا کیوں بنایا آپ نے؟ آپ کو تعریف ہی چاہیے تھے، کسی ناز خان سے دوستی کر لیتے، وہ آپ کی محبت میں اشعار لکھتا رہتا، ہے نا. حلوائی سے دوستی کر لیتے، وہ لڈو کھلاتا رہتا آپ کو، آپ میٹھی میٹھی باتیں آپ کرتے رہتے. بھائی شیخ کے پاس جب آئے ہیں تو شیخ مٹھائی بھی تو کھلائے گا، لڈو بھی کھلائے گا، لیکن جب زہریلا مادہ دیکھے گا تو اس کا آپریشن بھی کرے گا. اب آپ آپریشن کے لیے پیش نہیں کر رہے اپنے آپ کو، تو کس کا قصور ہوگا؟ یہ بس چاہتے ہیں کہ شیخ جو ہے بس نرمی کے ساتھ محبت سے ہمیں سمجھاتا رہے، تو یہ تو خیانت ہو جائے گی نا. شیخ کا مقصد کیا ہے کہ جہاں وہ برائی دیکھے گا اس کو پکڑے گا، گرفت کرے گا. وہ شیخ کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے. ہاں، وہ شیخ ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ باتیں پیدا نہ ہوں گرفت کرنے کی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ورنہ اس سے سوال ہوگا، وہ لوگ تو آپ کے پاس آئے ہیں مریض بن کے، اور آپ نے اپنی ڈاکٹری کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے آپ بھی صرف ان کے یعنی مغلوب ہو کر ان جیسی بولی بولنے لگے آپ، پھر آپ میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک منصب دیا ہے تو اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ برائی دیکھیں، جہاں ٹیڑھا پن دیکھیں، اس کو کاٹیں، اس کو بتائیں. مالی اگر ایسے چھوڑ دے درخت کو، پودوں کو اور پھولوں کو ایسے ہی چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک طرف جو ہے بالکل سلیقے سے پورا باغ جو ہے بنا ہوا ہے، اور ایک طرف بالکل اجاڑ، بالکل اس میں کانٹے بھی ہو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مالی ہے، اس کا مالی نہیں ہے. شیخ پہ تو مر مٹنا چاہیے آدمی کو کہ شیخ ہمارا آپریشن کرتا ہے، ہماری برائیاں ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ کتنا بڑا ہے، یعنی سمجھے کہ یہ بغیر کسی اجرت کے یہ سب کام کرتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، مشورے دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ اپنی جان کھپاتا ہے، اور ہم جو ہیں ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ نے کیوں ڈانٹ دیا مجھے، اتنی سختی کیوں کر دی میرے ساتھ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے سمجھ مانگنی چاہیے، فہم مانگنی چاہیے، عقل مانگنی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میرے شیخ جس مقام سے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں مقام عطا فرما دے. میں بھی یہ دعا کروں اللہ تعالیٰ میرے شیخ خوش فرما دے مجھ سے جو جو عمل وہ ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے. تو ارشاد الحق صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس کا مالی ہے اس کا مالی نہیں ہے. جس کے اندر پھول اور پودے اور درخت بہترین طریقے سے سب سجے ہوئے ہیں ہے نا, تو جس طرح مالی اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو شیخ بھی اپنے مریدوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جبکہ ان کے اندر یہ سب برے برے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. کہ اس کے سرمایہ یہی ہے. حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو میرے پاس آتے ہیں اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے میں تو ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. بتائیے, ارے ظالموں ہمیں کیا پتا کہ ہمارے جو مشائخ ہیں ہمارا شیخ ہے وہ دل میں کتنا درد اور کتنا فکر دل میں رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حریصن علی ایمانکم حریصن علی ایمانکم و صلاح شانکم. آپ صحابہ کرام کے بارے میں حریص رہتے تھے, لوگوں کے بارے میں وہ حریص رہتے تھے. کس بارے میں؟ حریصن علی ایمانکم, ان کے ایمان پر کہ وہ مسلمان ہو جائے. وصلاح شانکم, اور ان کی اصلاح ہو جائے, اچھے اچھے اخلاق پیدا ہو جائے. تو اگر کوئی شیخ اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ میرے جو تعلق والے ہیں ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ٹیڑھا پن جو ان کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے, تو آپ بتائیں یہ احسان ہے یا جفا ہے؟ کیا وہ جفا کر رہا ہے, وہ ستم کر رہا ہے آپ کے اوپر؟ آپ کو تو سجدے شکر میں پڑے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں مشائخ عطا فرمائے ہیں جو ہماری فکر کرتے ہیں, ہے نا. باپ اپنے بیٹے کو ٹیڑھا نہیں دیکھنا چاہتے تو روحانی باپ کیسے دیکھنا چاہے گا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا ہر مرید تعلق رکھنے والا مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے, وہ اللہ کی دوستی کا ایسا اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہو جائے کہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے, کیونکہ یہ ہمارا یہ سرمایہ ہے, ہماری صدقہ جاریہ بنے گا یہ. اس لیے حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بدگمانی جب دیکھتا ہے کہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے بدگمانی کا. شیخ جو ہے شیخ کے بارے میں بدگمانی دل میں ڈالتا ہے, وہ کیسا شیخ اپنے کمالات ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے, اور اس کے شیخ کی کوئی بات ایسی مل گئی, ارے بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا وہ بڑے حضرت کس طرح کرتے ہوئے, یہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے, فوراً گرفت کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک, ارے خود ہی اپنا نقصان کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگوں کو میرے پاس فائدہ ہوتا ہے, ایک وہ شخص جس کے اندر کمال محبت ہو, کمال درجے کی محبت ہو, اور ایک وہ شخص جس کے اندر کمال درجے کا علم ہو. محبت ہے کہ بھائی بس میرے شیخ یہ کام کر رہے ہیں مجھے اس کے بعد کچھ نہیں دیکھنا, ہے نا, ایسی محبت ہو. ہم نہیں جانتے, جیسے حاجی کمال الدین حاجی کمال صاحب تھے بنگلہ دیش میں, تو انہوں نے وہاں پہ جھینگا کھاتے ہیں لوگ وہاں پہ, تو کسی نے پوچھا کہ ہمارے حضرت جھینگا کھاتے ہیں کہ نہیں, کہا کہ حضرت جھینگا نہیں کھاتے. حاجی کمال صاحب نے کہا کہ میرے شیخ جھینگا نہیں کھاتے, اب میں بھی جھینگا نہیں کھاؤں گا, مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے اس چیز کی. یہ محبت ہوتی ہے, یہ محبت ہمارے بزرگوں کی ایسی محبت ہے اپنے مشائخ کے ساتھ, ایک ایک اس پہ جان دے دیتے تھے. شیخ کہہ دے باہر سورج نکلا ہوا ہے, شیخ کہہ دے نہیں رات ہے, جی حضرت باہر رات ہے. بس مثال دے رہا ہوں کہ ایسی اتباع ہونی چاہیے شیخ کی, جو شیخ کہہ دے بس ہاں حضرت ویسے ہی ہے. اپنے کمالات جو ہیں ان کو سامنے مت رکھیں, اگر اپنے کمالات لے کے شیخ کے پاس آئے ہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا. دل کا مٹکا خالی لے کے شیخ کے پاس آئیں گے تو شیخ بھرے گا نا اللہ کے فضل سے, تو تبھی تو اللہ کی محبت بھرے گی. اگر آپ کو ٹیلا مطلب پہاڑ بن کے آنا ہے تو بھائی آپ کسی جنگل میں چلے جائیں, آپ پہاڑ کے پاس جا کے آپ رہنا شروع کر دیں. اللہ والوں کے پاس جب آتا ہے یا ان کے غلاموں کے پاس آتے ہیں تو اپنے آپ کو مٹا کے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ شیخ کی مجلس میں جب جاتے ہیں تو استغفار کر کے جانا چاہیے ہمیں, توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میرے شیخ کے قلب سے تو بالکل صاف ستھرا فیض آ رہا ہے, میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ تعالیٰ میں محروم نہ رہ جاؤں. تو توبہ استغفار کر کے دل کو صاف کر کے دل کے مٹکے کو صاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسرا لگائے ہوئے شیخ کے پاس آئے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فضل فرما دیتے ہیں. لیکن اپنی کوئی شان لے کے آنا, اپنے مقام لے کے آنا, میرے دوستو کچھ نہیں ملے گا. حالی ہاتھ آیا حالی ہاتھ جائے گا. صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. مظلوم جاتا ہے در سے دامن بھرے ہوئے, مظلوم جاتا ہے در سے دامن بھرے ہوئے, صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. سبحان اللہ, کیا ان حضرات کو کیسی محبت ہی اپنے بزرگوں کے ساتھ. جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوگا اپنے شیخ کے ساتھ, اتنا ہی گہرا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا. اللہ کے لیے دوستی کی ہے, کسی دنیاوی غرض سے دوستی نہیں ہے. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں, بس یہ بات کہہ کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں, من تاثر علی شیخ ہی و نظر الیہ احتقارا لم یفلح ابدا, جس نے اپنے شیخ کو حقیر سمجھا, معمولی سمجھا, یا اس پر کوئی اعتراض کیا, تو اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. یہ ایسا راستہ ہے دوستو. بعض لوگ شیخ سے محبت تو کرتے ہیں کہ حضرت سر میں تیل لگا دوں, پاؤں دبا دوں, مرغی لے آؤں, انڈے لے آؤں, یہ سب محبت کی باتیں ہیں, لیکن اگر دل میں شیخ کی عظمت نہیں ہے تو نفع نہیں ہوگا. شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرنا ہے. جیسے ایک محبت ابا کی ہوتی ہے اور ایک محبت اما کی ہوتی ہے, ہے نا. اما سے کہہ دیتے ہیں, اما چما روٹی لے کے آ جلدی سے, ہے نا. اپنے ناز و نخرے بھی دکھاتے ہیں اما کو, لیکن ابا کو کیا کہ دیکھے کوئی, تو کہے گا ابا کبا, ابا ڈبا, ہے ابا اس کا ڈبا بنا کے اس کو بجا دے گا. پھر ابا کو کیا بھی بنا دیا ہے. تو کیا ہے, تو یہ ہے کہ شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. اس راستے کے جو آداب ہیں اس کا خوب اللہ تعالیٰ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اے خدا جو عین توفیق ادب, اے اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں. دوستو ادب بڑی چیز ہے. اگر آپ بالکل ناقابل ہیں, قابلیت کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کے اندر ادب ہے, یہ ادب ہی انشاءاللہ اس کی برکت سے نجات ہو جائے گی. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے پہ, تو ایک شخص تھا, عام آدمی تھا, وہ بھی بیٹھا ہوا, اسے دیکھا, وہ دوسرے یعنی جہاں پانی کا بہاؤ آ رہا تھا امام صاحب کی طرف, وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ. تو اس نے سوچا کہ میں اگر یہاں وضو کروں گا تو میرا استعمال کیا ہوا پانی امام صاحب کے پاس جائے گا, کتنی بے ادبی, اللہ کے مقرر بندے ہیں وہ. تو وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا. یہ صرف ادب دکھایا اس نے. کیا ادب ہے, چھوٹا سا ادب ہے, چھوٹی سی چنگاری ہے میرے دوستو, لیکن بڑا اثر کرتی ہے یہ. چھوٹا نہیں سمجھے اس کو. مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ, کہا کہ کوئی نیکیاں نہیں تھی میرے پاس, تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ایک مقبول بندے کا تو نے ادب کیا تھا, تو نے یہ سوچا کہ تمہارا استعمال پانی اس کے پاس جائے گا, اور تو نے ادب کی وجہ سے دوسری جانب جا کے بیٹھ گئے. اے بندے, ہم نے تمہارا یہ ادب قبول کر لیا, جاؤ تجھے ہم نے معاف کر دیا. بتاؤ میرے دوستو کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, ادب عطا فرمائے, اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.